by the light I call this. मैं जरा सा इसका कलर सेट कर दूं, फिर आप बंद कर दीजिएगा। सिर्फ आगे खोल दें मेंबर के पास की। ठीक है, बड़ी मुश्किल से थी कल सीढ़ियां बनने के लिए। अच्छा। कोई ले ही नहीं रहा था, लेकिन मैं 12 बजे तक भागता रहा ना। फिर एक दो जगह फोन करवाया, फिर मैंने वहां से फिर सेटिंग बनाई, वो भी 8 मुहर्रम को देंगे, क्योंकि असल में वो तो मजालिस का काम, उन्होंने तो मना कर दिया था जिनके पास आपने डीवी। अब जो डीवी से जाएंगे ना, वो आपको इंशाल्लाह मैं हाथ के हाथ, यानी कि 8 की 9 को मिल जाएगी, 9 की 10 को मिल जाएगी, ये बात करके आया हूँ।
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا بنت نبي فاطمة تشریف لے آؤ بیٹھے مجلس کا اب تشریف لے آؤ عرضی قبول کیجیو تشریف لے آؤ کہتے ہیں عزادار یہاں آئیں گی زہرا منبر سے خطبہ ہوگا شہیدی کا جنت یہ گھر ہو جائے گا اور فرش حریرا آئیں گے ملائک یہاں سننے کو تذکرا ہم نے دھری ہے سامنے الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد وصاحب دعوت النبوية وصولة الحیدریا والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله قال الله تعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسان کا خلق کرنے والا ہے اور جو مومنوں کا سرپرست اور ولی ہے اور اس نے اپنی ولایت کے ساتھ ساتھ قرآن میں اپنے مصطفیٰ بندوں کی ولایت کو بھی واضح کیا اور فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ فلسفہ ولایت ہمارا موضوع گفتگو ہے اور اسی حوالے سے کل ہم نے ولایت تکوینی یا ولایت تصرف کو بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نمائندوں کو جب دنیا میں بھیجا تو انہیں یہ اختیار یہ ولایت عطا کی کہ وہ ضرورت پڑنے پر وقت پڑنے پر اپنی حجت ثابت کرنے کے لیے ولایت تکوینی یا اللہ نے جو کائنات کے امور میں مداخلت کا حق دیا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، تصرف کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ نے جو اپنے نمائندوں کو ولایت دی وہ اہلیت کی بنیاد پر دی، الگ الگ مراتب کے ساتھ دی، جس کی جتنی اہلیت تھی اسے اتنا اختیار دیا، اسے اتنی ولایت دی، اور جیسے جیسے اہلیت بڑھتی گئی ویسے ویسے اختیار بھی بڑھتا گیا، ویسے ویسے ولایت بھی بڑھتی گئی۔ جب اہلیت آخری حد تک پہنچی تو اس نے ولایت بھی پھر اختیار بھی آخری حد پر جا کر دیا۔ جو نبی سب سے زیادہ اہلیت کے ساتھ آیا پھر اسے سارے اختیارات، یا یوں کہنا چاہیے کہ کل اختیارات دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور وہ کل اختیارات کا حامل ہمارا رسول، ہمارے سید و سردار خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کے لیے آپ کی ولایت کے لیے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی اکرم مومنوں پر ان کے نفسوں سے زیادہ تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں پیغمبر کی ولایت تکوینی ہی کی طرف، ولایت تصرفی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دیگر انبیاء کی ولایت اور ان کے اختیارات کو تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن پیغمبر اور
آپ کے اوصیاء کے جب کل اختیارات کی بات آتی ہے تو اسے پھر شرک کے زمرے میں جاتے ہیں. اور کل ہم یہی بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے قرآن واضح کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ولایت تکوینی بھی دی ہے اور کس طرح سے پیغمبر کے تمام اختیارات کو قرآن نے واضح کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسی لیے شرک کو بھی بیان کیا تھا کہ اصل مسئلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر شرک کو صحیح طور پر سمجھا نہیں گیا. تو شرک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی, شرک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسئلے پیدا ہوئے. اب ولایت تکوینی کے حوالے سے آج ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ ولایت تکوینی کی سب سے بنیادی علت کیا ہے, سب سے بنیادی سبب کیا ہے, کس چیز کی وجہ سے اللہ ولایت تکوینی عطا کرتا ہے, اختیارات دیتا ہے. دیکھیں ہم نے شروع میں کچھ اہلیتیں بیان کی تھی کہ اللہ نے جب اہلیتیں دیکھی تو اس کی بنیاد پر پھر ولایت دی. اب ان اہلیتوں میں کیا چیز تھی کہ اللہ نے دیکھا کہ جو جتنا امین ہے وہ اتنے امانت کا اہل ہے. اللہ نے ولایت کی امانت دی نا, تو اب امانت کے لیے دیکھا جائے گا سب سے پہلے کہ امین ہے یا نہیں. تو جو امین تھا, جو امانت کا استعمال جانتا تھا, جو امانت سنبھالنے کی طاقت اور قوت رکھتا تھا, امین قوی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بیان کیا کہ جو شجاع اور بے خوف تھا, شجاعت اور بے خوفی یہ ایک اہلیت ہے, امانت داری امین ہونا یہ دوسری اہلیت ہے, قوی ہونا یہ تیسری اہلیت ہے. آج ہم جس بنیادی اہلیت کو بیان کرنے والے ہیں وہ ہے علم, کہ اللہ نے علم کے سبب, علم کی بنیاد پر اہل ولایت اور اختیار عطا کیے ہیں کہ جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے پاس اتنا اختیار ہے. لیکن علم کیسا, ہمارے آپ کے جیسا علم نہیں, علم ایسا کہ زمین پر بیٹھے تو آسمانوں کی خبر دے. اور وہ علم کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ ولایت تکوینی عطا کرتا ہے, اس کے لیے قرآن بیان کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن نے کہ حضرت عیسیٰ کی کہا جا رہا ہے قال انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ گہوارے میں جھولے میں جب تھے تب فرماتے ہیں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اتانی الکتاب اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے, وجعلنی نبیا اس نے مجھے نبی بنایا ہے, نبوت عطا کی ہے. پھر دوسری آیت حضرت عیسیٰ کے حوالے سے سورہ آل عمران جس میں خود حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں پرندے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں, اس میں روح پھونکتا ہوں وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے, میں مادر زاد اندھے اور برش کے مریضوں کو شفا یاب کرتا ہوں, میں مردے کو زندہ کرتا ہوں, میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو, اور ان سب میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم صاحب ایمان ہو. دیکھیے کل بھی ہم نے اسی مضمون کی ایک آیت بیان کی تھی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے, اور ہم نے واضح کیا تھا کہ اس مضمون کی دو آیات ہیں قرآن میں. کل جو ہم نے آیت بیان کی تھی وہ سورہ مائدہ کی تھی, اس میں اللہ عیسیٰ کو یاد کروا رہا ہے کہ تم یہ کام کرتے تھے. یہاں پر خود عیسیٰ ان امور کا ذکر کر رہے ہیں جو عیسیٰ کی ذات سے منسوب ہے, کہ عیسیٰ یہ کام انجام دیتے تھے کہ مردے کو زندہ کرتے تھے اور نابینا کو شفا دیتے تھے, یہ تمام امور کا ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا ایک آیت اور بیان کرتے چلیں پھر ان تینوں پر اکٹھا بات کریں گے. تیسری آیت ہے سورہ نمل کی سلیمان نبی کے وزیر کے حوالے سے جس میں ارشاد ہو رہا ہے وقال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اور اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے, کہ ابھی آپ پلک جھپکنے نہ پائیں گے, میں تخت بلقیس آپ کے سامنے لا سکتا ہوں. اچھا اب یہ جو ہم نے پہلی آیت بیان کی نا قال انی عبداللہ تانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس میں تین اعلان کیے عیسیٰ علیہ السلام نے. ایک تو سب سے پہلے اپنی عبدیت کا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں انی عبداللہ. سب سے بڑا فخر انبیاء اور مرسلین کے لیے یہی ہے کہ وہ عبدیت کی منزل پر فائز ہیں, وہ اللہ کی بندگی کی منزل پر فائز ہیں. اسی لیے سب سے پہلا فخر بیان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی, مجھے کتاب دی ہے. یہ کون سی کتاب ہے اس کو بھی ابھی ہم واضح کرتے ہیں. وجعلنی نبیا اس نے مجھے نبی بنایا. اچھا دوسری آیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے سارے جو امور اپنی طرف منسوب کیے ہیں کہ میں پرندہ خلق کرتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں، میں مریضوں کو شفا یاب کرتا ہوں، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، یہ سارے امور کی نسبت عیسیٰ نے اپنی ذات کی طرف دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تو مردہ زندہ ہوتا ہے، یا میں دعا کرتا ہوں تو مریض کو شفا ملتی، نہیں، میں یہ کام خود انجام دیتا ہوں، لیکن کیسے؟ اللہ کے دیے ہوئے اذن سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ کے دیے ہوئے کمال سے. اور دوسری چیز کیا بیان ہو رہی ہے کہ میں تمہیں غیب کی خبریں بھی دیتا ہوں کہ تم گھر میں کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو. پھر کیا کہا عیسیٰ نے کہ ان سب میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، لیکن کب؟ اگر تم صاحبان ایمان ہو. تو دیکھیے یہ جو پیغمبروں کے معجزات ہیں یہ دلیل کن کے لیے ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہیں. جو جہالت سے بنجر ذہن ہے ان کے لیے معجزات دلیل نہیں بن سکتے، انہیں کوئی چیز ہدایت کے راستے کی طرف نہیں لا سکتی. لیکن یہ معجزات کن کے لیے دلیل ہے، نشانی ہے؟ جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان لانے والے ہیں. اچھا اب یہ جو آیت ہے کہ جس میں عیسیٰ نے تمام امور کو اپنی طرف نسبت دی اور کہا کہ میں یہ کام انجام دیتا ہوں، یہی کیفیت ہمیں سورہ نمل والی آیت میں نظر آ رہی ہے جس میں سلیمان نبی کے وزیر نے یہی کہا کہ میں خود تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا تو اللہ تخت بلقیس پہنچا دے گا، نہیں، میں لاؤں گا. اچھا اب یہ جو پہلی اور تیسری آیت ہے نا جس میں ابدیت کا اظہار کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ سلیمان نبی کے وزیر والی آیت، یہ دونوں آیات، پہلی اور تیسری آیت جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ دونوں آیات ولایت تکوینی کے علت اور رمز پر مشتمل ہیں. یعنی یہ دونوں آیات واضح کر رہی ہیں کہ ولایت تکوینی کس سبب سے ہوتی ہے، کس چیز سے ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، کس بنیاد پر ملتی ہے. پہلی جو ہم نے آیت بیان کی تھی اس میں کیا کہا تھا عیسیٰ نے کہ مجھے اللہ نے کتاب عطا کی. کب کہہ رہے ہیں یہ جملہ؟ جب گہوارے میں ہے. جب عیسیٰ گہوارے میں تھے نا، اللہ نے نبی تو بنایا تھا، نبوت تو دے کر بھیجا تھا، لیکن ابھی رسالت کے لیے مبعوث نہیں ہوئے عیسیٰ، ابھی انجیل نازل نہیں ہوئی عیسیٰ پر. تو اب انجیل جو دوسری آسمانی کتابیں نازل ہو چکی ہیں وہ عیسیٰ کو عطا نہیں کی گئی، تو ابھی انجیل نازل ہوئی نہیں، تو عیسیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتاب عطا کی؟ یہاں اس کے کوئی معنی نہیں ہے نا کہ ابھی کتاب نازل ہوئی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتاب عطا کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں جو کتاب عیسیٰ کو عطا کی گئی وہ انجیل سے الگ کوئی چیز ہے. اور یہی چیز ہمیں قرآن کی دو اور آیات ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب الگ ہے جس کے لیے عیسیٰ نے کہا کہ مجھے کتاب عطا کی گئی، کتاب الگ ہے، انجیل الگ ہے. کہ سورہ آل عمران ہی میں ارشاد ہو رہا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اس فرزند کو، عیسیٰ کے لیے کہا، اس فرزند کو ہم کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے اور توریت اور انجیل کی تعلیم دیں گے. گویا انجیل الگ ہے، کتاب الگ ہے. پھر ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ وَإِذَا عَلَّمْتُ کَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ ہم نے تمہیں عیسیٰ کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی. کتاب الگ ہو گئی، انجیل الگ ہو گئی. پھر سلیمان نبی کے وزیر کا جو واقعہ بیان ہوا اس میں بھی کیا کہا گیا کہ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِلَ الْكِتَابِ، وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. گویا یہ کتاب کا علم جو ہے نا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء معجزات پیش کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. معجزات پیش کرنے کی قدرت کس وجہ سے ہے؟ علم کتاب کی وجہ سے. جب ہی تو گہوارے میں بول کر معجزہ دکھایا نا عیسیٰ نے. گہوارے میں کوئی بچہ کلام کرتا ہے؟ نہیں، عیسیٰ نے کلام کیا، معجزہ دکھایا. قدرت کہاں سے ملی؟ کتاب سے. اب یہ علم کتاب ہے کیا؟ دیکھیے یہ تو واضح ہے کہ یہ کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے، کیونکہ آسمانی کتابوں کا قرآن الگ ذکر کر رہا ہے، علم کتاب کا الگ ذکر ہو رہا ہے. تو یہ علم کتاب کیا ہے؟ یہ کوئی لفظی علم نہیں ہے، یہ کوئی طاقت اور قوت بخشنے والی حقیقت ہے. مفسرین نے علم کتاب کے حوالے سے مختلف تعبیریں بیان کی. ہمارے آئمہ مطہرین بیان کرتے ہیں علم کتاب کیا ہے؟ علم کتاب سے مراد ہے اسماء اعظم الہیہ کا علم. ये जो ताकत और कुव्वत दे रहा है ना, मौजदा दिखाने की कुदरत दे रहा है अंबिया को, ये क्या चीज है? अस्माए आजम का इल्म, ये ताकत दे रहा है, ये कुव्वत दे रहा है। और कैसी कुव्वत दे रहा है कि वो शख्स जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, अच्छा आयत में नाम नहीं है ना शख्स का, लेकिन पैगंबर की अहादीस में सराहत के साथ नाम बताया गया कि ये सुलेमान नबी के वसी आसिफ बरखिया के लिए आयत नाजिल हुई। आसिफ बरखिया के लिए क्या कहा कुरान ने कि उनके पास किताब का कुछ इल्म था, उस इल्म ने इतनी ताकत दी, इतनी कुव्वत दी कि एक लम्हे से भी कम मुद्दत में वो तवील फासला यमन से बैतुल मुकद्दस, वो तवील फासला तय किया गया जिसे साइंस के तरक्की याफ्ता दौर में आज भी मुमकिन नहीं बनाया जा सका। चश्मे जदन में पलक झपकने से पहले कितनी देर लगती है पलक झपकने में, यानी लम्हा भी नहीं ना, लम्हे से भी कम वक्त है। तो लम्हे से भी कम वक्त में जमीन सिमटी, फासले सिमटे, यमन से तख्ते बिल्किस आया, जमीन वापस अपनी असल हालत पर आ गई। तो ये ताकत और कुव्वत कहां से मिली? किताब के कुछ इल्म से। पूरी किताब का इल्म नहीं है, इल्मु मिनल किताब, किताब में से कुछ इल्म था। अच्छा, जब किताब का कुछ इल्म इतनी ताकत दे सकता है, इतनी कुव्वत दे सकता है, तो जाहिर है कि पूरी किताब का इल्म ज्यादा मौसर होगा, ज्यादा कुव्वत बख्श होगा। अब ये पूरी किताब का इल्म जहां पर है वहां क्या ताकत होगी, वहां क्या इख्तियार होगा? और पूरी किताब का इल्म कहां है? कुरान की उस आयत की तरफ आप रुजू करते हैं कि जो उस वसीय रसूल को मुतारिफ करा रही है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। इरशाद हुआ सूरह रात के अंदर, वयकुलु लजीना कफरु लस्ता मुरसला कुल कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। वहां क्या था? मन इंदहु इल्मु मिनल किताब, किताब में से कुछ इल्म। यहाँ क्या है? मन इंदहु इल्मुल किताब, पूरी किताब का इल्म। यहाँ भी आयत में नाम नहीं है किसी का, लेकिन तमाम रिवायात ये साबित करती हैं कि ये रिसालत का गवाह। अच्छा, तर्जुमा बयान करते चले, क्या था सूरह रात के अंदर कि ए रसूल, ये काफिर कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो, इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी रिसालत की गवाही के लिए खुदा और वो काफी है जो पूरी किताब का इल्म रखता है। एक गवाह कौन है रिसालत का? अल्लाह। दूसरा कौन है जो पूरी किताब का इल्म रखता है? नाम नहीं है, रिवायतों ने साबित किया कि वो पूरी किताब का इल्म रखने वाला सिवाय अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के कोई और नहीं है। आप है जो पूरी किताब का इल्म रखते हैं। सलात मोहम्मद अली सुलेम बिन कैस सहाबी है इमाम के, और बयान करते हैं कि एक शख्स ने मौला कायनात से पूछा कि मौला आपके बेहतरीन फजाइल, बेहतरीन मनाकिब क्या है? तो मौला फरमाते हैं कि मेरी सबसे बेहतरीन फजीलत, सबसे बेहतरीन मनाकिब कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब है। मैं रिसालत का गवाह बना और मेरे पास पूरी किताब का इल्म है, ये मेरी बेहतरीन फजीलत है। तो अब देखिए, नबुवत और रिसालत एक बातनी और गैर महसूस अमर है ना, तो नबुवत और रिसालत का गवाह वही बन सकता है जो बातनी इल्म रखता हो। पैगंबर के जमाने में पैगंबर के अलावा अगर कोई बातनी उलूम का हामिल है तो वो सिर्फ अली की जात है। तो एक गवाह हो गया अल्लाह, और दूसरा गवाह जो पूरी किताब का इल्म रखने वाला है और जो अली के अलावा कोई और है नहीं। अच्छा, हमने ये बयान किया था कि जिसके पास थोड़ा सा इल्म था वो कितनी कुव्वत रखता था, वो कितनी ताकत रखता था। अब जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, उसका इल्म क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसका इख्तियार क्या है, उसके लिए इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह को मुखातिब करके इमाम ने फरमाया कि जाबिर, अस्माए आजम इलाहिया 73 हुरूफ है। इल्मे किताब क्या है? अस्माए आजम इलाहिया का इल्म है ना। तो इमाम के फरमाते हैं 73 हुरूफ है अस्माए आजम, उनमें से सिर्फ एक हर्फ का इल्म आसिफ बरखिया के पास था, जिसके पास था कुछ इल्म। वो कुछ इल्म कितना था? सिर्फ एक इस्मे आजम, एक हर्फ का इस्म था उसके, इल्म था उसके पास। वो एक इस्मे आजम उसने अपनी जबान पर जारी किया, जमीन सुकड़ी, फासला तय हुआ, जमीन वापस अपने हालत में पलट आई। इतनी ताकत और इतना इख्तियार हमारे पास, खुदा की कसम 72 अस्माए आदम है। कहा एक की कुव्वत, एक की कुव्वत हमने बयान किया, अब उस एक की कुव्वत को 72 से जर्ब लेकर खुद ही तसव्वुर में लाने की कोशिश करते रहो कि कहां तक पहुंचा इख्तियार, कहां तक पहुंची ताकत, कहां तक पहुंची कुव्वत, विलायत की क्या हद है। एक इस्मे आजम, ईसा के पास दो थे, दो इस्मे आजम का इल्म था और उन दो की ताकत क्या थी, मुर्दा जिंदा कर देते थे, लाइलाज को शिफा दे देते थे, परिंदे को खल करने पर कुदरत रखते थे। तो ये दो अस्माए आजम है। तो जहां 72 हो, तसव्वुर में ला सकता है कोई 72 अस्माए आजम का इल्म जहां पर होगा। देखिए कुल ही 73 है, 73 हरूफ में से सिर्फ एक हर्फ ऐसा है जिसका इल्म अल्लाह ने अपने पास मख्फी और गैब के खजाने में रखा है। वो इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, किसी नबी, किसी रसूल, किसी इमाम, किसी वली को वो इल्म नहीं दिया गया, वो जाती अल्लाह का इल्म है। लेकिन उस एक हर्फ के सिवा सारे का सारा इल्म, सारी कुव्वत, सारी ताकत, सारा इख्तियार अली और अली के बाद सारे मासूम आयमा के हवाले कर दिया उसने। अब जब हम कहते हैं कि सारा इख्तियार अली का, सारा इख्तियार आयमा का, तो जहालत से बंजर जहनों में ये सवाल उठता है कि जब सारा इख्तियार अली का या सारा इख्तियार हुसैन का, तो अब अल्लाह के पास क्या रह गया, अब उसका क्या फायदा रह गया, अब वो तो बेदखल हो गया। देखिए अल्लाह ने, इसमें कोई शक नहीं कि इस कायनात का पूरा निजाम अपने वली के हाथ में दिया है, सारे अख्तियार दे दिया, सारी ताकतें, सारी कुव्वतें, सारा इल्म दे दिया, बातें कर दिया हमने कैसे, तो अब सब कुछ तो दे दिया है। लेकिन सब कुछ देने का मतलब ये नहीं है कि वो खुद भी इख्तियार हो गया। छोटी सी और आम सी मिसाल है, शायद आपने बारह सुनी भी होगी, क्योंकि इस मौजू को समझाने के लिए ऐसी ही कोई मिसाल दी जा सकती है आम जिंदगी की, तो बात समझ में आएगी। तो अब उसको हम वाजे करते चले कि देखिए अल्लाह अगर सारा इख्तियार दे देता है तो खुद बेख्तियार नहीं हो जाता, बेदखल नहीं हो जाता। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी कंपनी का मालिक किसी शख्स को अपनी कंपनी का जीएम बनाकर बिठा दे और सारे कंपनी के मुलाजमीन को बुलाकर ये कह दे कि देखो आज से ये इस कंपनी का जीएम है, मैंने सारे इख्तियार, सारे मामलात, सारे फैसले इसके हवाले कर दिए हैं, अब कंपनी में जो भी स्याह सफेद होगा वो ये इसके हाथ में है, इसके इख्तियार में है। तो अब किसी को रखना है, किसी को निकालना है, किसी की सैलरी बढ़ानी है, किसी की घटानी है, जो भी उम्र है, जो भी मामलात है कंपनी के, वो सब ये देखेगा। अब जिस तरह तुम लोग मेरा हुक्म मानते हो ना, उसी तरह इस कंपनी के जीएम का मानोगे। अच्छा अब कंपनी का मालिक उसको जीएम बनाकर खुद घर बैठ गया, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसकी मालिकियत खत्म हो गई, उसका इख्तियार खत्म हो गया। अब अगर कंपनी के मुलाजमीन उस जीएम के सामने सर झुकाते हैं फर्मा बर्दारी के साथ, उसका हुक्म मानते हैं, तो इसका क्या मतलब है, वो अल्लाह से वो मालिक से गद्दारी कर रहे हैं, कंपनी के मालिक से गद्दारी कर रहे हैं? नहीं, वो मालिक के वफादार है, इसीलिए तो उसके बनाए हुए के सामने इताअत कर रहे हैं ना, इसीलिए उसके बनाए हुए के हुक्म को कबूल कर रहे हैं। अगर गद्दार हो तो उसके बनाए हुए को कबूल नहीं करेंगे, उसके खिलाफ साजिशें करेंगे, कंपनी में फसाद फैलाने की कोशिश करेंगे ना। जो वफादार होगा मालिक का, वो उसके बनाए हुए जीएम के सामने भी सर झुकाएगा कि ये मेरे मालिक का बनाया हुआ है। और अब जब मालिक ने उसको सारे इख्तियार देकर मालिक घर बैठ गया, तो उसका इख्तियार का खत्म होगा, उसकी मालिकियत खत्म होगी? नहीं, वो कंपनी का मालिक अपनी जगह पर है, जब चाहेगा कंपनी में आएगा, जब चाहेगा जिस फैसले में जिस तरह चाहेगा रद्दो बदल कर सकता है, इख्तियार रखता है, यहां तक जीएम को दोबारा हटाने का इख्तियार भी है ना उसके पास। तो वो उसका इख्तियार खत्म नहीं हुआ, वो देकर गया है इख्तियार, लेकिन उसका अपना इख्तियार, उसकी अपनी मालिकियत अपनी जगह पर है। हाँ, कंपनी का मालिक बेदखल कब होगा, जब जीएम की नीयत में फतूर आ जाए। अगर जीएम की नीयत में फतूर आ जाए ना, और वो हेरा फेरी करके सारी कंपनी अपने नाम कर ले और मालिक को बेदखल कर दे, तो ये कब होगा, जब जीएम अमानतदार ना निकले, अमीन ना निकले, अगर कोई ये समझता है कि सारा इख्तियार अली को या आयमा को देने के बाद अल्लाह बेदखल हो गया, वो गोया आयमा की अमानतदारी पर शक कर रहा है, उस पर एतराज कर रहा है कि अल्लाह ने देखो इन्हें अमीन समझा, अमानतदार समझा, अमानत का अहल समझा। अमानत का अहद समझा इसलिए विलायत की अमानत ही नहीं है ना। अब अगर तुम ये समझते हो कि इनको देकर अल्लाह बेख्तियार हो गया तो तुम गोया अहले बैत की आयमा की अमानतदारी पर शक कर रहे हो, लेकिन नहीं, अल्लाह ने इन्हें अमीन पाया है, अल्लाह जानता है जैसी अमानत मैंने इन्हें दी है विलायत की ये वैसी ही मुझे लौटा देंगे। अल्लाह ने अली को कसीमे नारे पर जलना क्यों बनाया, इसलिए कि जानता है जब अदालत कायम करने का वक्त आएगा तो अली अपने और पराए में तमीज नहीं करेंगे, अदल और इंसाफ के तकाजों को पूरा करेंगे। वाकया जहनों के अंदर है कि जब अली की अदालत में एक चाहने वाला का मुकदमा आया, चाहने वाला किसी जुर्म में पकड़ा गया था, जब अली की अदालत में मुकदमा पेश हुआ, जुर्म साबित हुआ, अली ने हद जारी कर दी, सजा सुना दी, इसकी उंगलियां काट दो। किसी ने आहिस्तगी से कहा कि मौला चाहने वाला है, अपना है, माफी माफी दे दे, हद जारी ना करें। जो दुनिया का उसूल है ना, यही होता है ना कि अगर कोई जान पहचान का है, कोई अपना है, तो उसके सौ गुना माफ करने के लिए भी कोशिशें की जाती हैं। तो यही हुआ, जब चाहने वाले पे मुकदमा साबित हो गया जुर्म और सजा सुना दी, मौला ने तो कहा मौला कुछ कमी बेशी कर दे, अपना है, चाहने वाला है। लेकिन यहाँ अली ने अपना आदल बताना है। देखिए, आदल सिर्फ हमारा दीन है जिसके उसूल में आदल शामिल है, दुनिया के और किसी दीन में नहीं है। तो अब यहाँ पर अली का आदल का कहता है, मौला फरमाते हैं कि अपना है तो हुआ करे, जुर्म किया है तो सजा तो भुगतेगा, काटो इसकी उंगलियां। चाहने वाला था लेकिन उंगलियां काट दी गई। अब जब उंगलियां कटी ना उसकी, अपने कटे हुए हाथ पर कपड़ा बांधकर बाजार कूफा में आया और लोगों को जमा करता हुआ आया कि आओ। अब लोग जमा हो रहे हैं और मुनाफिकीन दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं कि देखो आज चाहने वाले का हाथ कटा है ना, उंगलियां कटी है इसकी, तो आज चाहने वाले के मुंह से नाउज बिल्ला अली की बुराइयां सुनेंगे। सब लोग जमा हुए बाजार कूफा में। अब दरमियान में जब खड़ा हुआ वो चाहने वाला, इस एक मर्तबा उसने अली की मिदहत बयान करनी शुरू की, अली का कसीदा बयान करना शुरू किया। मौला को खबर मिली और मौला ने उसे तलब किया और मौला फरमाते हैं क्या कर रहा था, का मौला आपकी मदह बयान कर रहा था। मौला फरमाते हैं अजीब आदमी है, मैंने तुझे सजा सुनाई, तेरी उंगलियां काट दी और तू फिर भी मेरी मदह बयान कर रहा है। कहा मौला इसलिए तो बयान कर रहा हूँ कि जब अदल कायम करने का वक्त आता है तो आप अपने और पराए में तमीज नहीं करते, तो अल्लाह जानता है इनसे बढ़कर अमानत का कोई अहल नहीं है, ये अमानत इस्तेमाल करना जानते हैं, ये अपने और पराए में तमीज नहीं करते, जो जिसका हक है अदल और इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए वो हक उसे देते हैं। तो अब अल्लाह जानता था कि ये जो मेरी विलायत की अमानत है ये सबसे बढ़कर उसके अहल है। अल्लाह जानता है, अल्लाह ने इसीलिए खल्क किया अली को कि मेरी और रसूल की अमानत का अगर कोई दिफा कर सकता है तो सिर्फ अली। और अली अमानत का अहल जो होगा, इस विलायत की अमानत का, उसे ये अमानत मुंतकिल होगी। ऐसा नहीं है कि जिसे चाहो जिस पर जिसके अपनी मर्जी से जिसे चाहो मनसबे विलायत पर बिठा दो, जिसे चाहो मनसबे इमामत पर बिठा दो, नहीं, सारी औलाद नहीं अली की। जो अमानत का अहल है, जो विलायत का अहल है, उसे ही विलायत का मनसब दिया जाएगा। अली को हुक्मे खुदा से रसूल ने मनसबे विलायत पर बिठाया और अली ने अपने बाद हुक्म इलाही से अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हसन इब्ने अली को यह अमानत मुंतकिल की। अब हसन इब्ने अली जब मनसब पर आए तो अपने बाद बना देते अपने किसी बेटे को, منصب امامت کسی بیٹے کے سپرد کرتے نا؟ نہیں، اپنی مرضی نہیں چلے گی، یہ اللہ کا منصب ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی سے منتقل ہوگی، جو امانت کا اہل ہوگا اس تک امانت پہنچے گی، اس لیے بیٹے کی طرف نہیں بھائی کی طرف منتقل ہوئی نا امانت۔ یہ دنیا کی حکومت ہوتی ہے، اور دنیا کی حکومتوں میں یہی ہوتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے بناتے ہو حاکم، اپنی مرضی سے خلیفہ اور امام بناتے ہو، اور دوسرے دن جسے بنایا نا دوسرے دن خود ہی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ دنیاوی حکومتوں کا دستور ہے کہ آج بنایا کل خود ہی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ہم نے بنایا تھا اور ہمارے ہی سامنے آ کر رہا ہے۔ یہ دنیا کی حکومت ہے کہ جہاں پر کوئی بھی سامنے آئے بھائی ہے تو اڑا دو، حکومت کے لیے بیٹا سامنے آئے اڑا دو، یہ دنیاوی حکومت ہے۔ لیکن جو اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، ایک تو وہ اللہ کی مرضی سے طے ہوتا ہے، اور جسے اللہ کی طرف سے منصب ولایت پر بٹھایا جائے، پھر ظاہری مسند پر وہ نابی ہو، ظاہری حکومت اس کے پاس نابی ہو، قیامت تک اس کا حکم رائج رہے گا، قیامت تک اس کا حکم منسوخ نہیں ہوگا، اور اسے شریعت میں تصرف کا اسی طرح حق حاصل ہوگا جیسے رسول کو حاصل ہے۔ رسول کو ولایت تشریح حاصل ہے نا، شریعت میں تصرف کا حق، اور کیا حق حاصل ہے رسول کو؟ کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور رسول تمہیں آواز دے دیں تو اب نماز توڑنا تم پر واجب ہے۔ رسول کا شریعت میں تصرف کا کیا حق ہے؟ کہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، رسول کو اختیار حاصل ہے، اور جس طرح رسول کو اختیار حاصل ہے ویسے ہی ہر ولی معصوم ولی برحق کو یہ اختیار حاصل ہے کہ شریعت میں جسے چاہے حلال کر دے، جسے چاہے حرام کر دے۔ ایک شخص آیا امام علی نقی علیہ السلام کے پاس، اور آ کر اس نے کہا کہ مولا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ فرمائیے کہ درست ہے کہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں بیان کر۔ کہنے لگا کہ مولا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں ایک درخت سے انار توڑ کر آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے دو حصے کروں، اور آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آدھا حصہ حلال ہے آدھا حصہ حرام ہے، تو میں اسے دل و جان سے قبول کر لوں گا۔ مولا فرماتے ہیں یہی حق ہے، یہی حق ہے کہ جسے ہم کہہ دیں حلال وہ پھر حلال ہے۔ تمہیں اتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ تم پلٹ کر یہ پوچھ سکو کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی درخت، ایک ہی شاخ، ایک ہی پھل، آدھا حلال آدھا حرام کیسے ہو گیا؟ نہیں، جب امام نے ولی برحق نے کہہ دیا کہ آدھا حلال ہے تو وہ حلال ہے، جب کہہ دیا آدھا حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے شریعت میں تصرف کا۔ تم نماز پڑھ رہے ہو نا واجب نماز، امام آواز دے نصرت کے لیے آؤ، نماز توڑی جائے گی کہ نہیں؟ اب نماز تم نہیں پڑھ سکتے، اب نماز توڑنا تم پر واجب ہے۔ یہ اختیار رسول کو بھی حاصل تھا کہ دیکھیے رمضان کے روزے واجب ہیں، لیکن اگر رسول کہہ دے کہ روزہ کھول لو، افطار سے پہلے رسول کہہ دے کہ روزہ کھول لو، اب تمہارا روزہ رکھنا بیکار ہے، اب تم پر واجب ہے کہ تم روزہ کھولو۔ لیکن ایسے ایسے مسلمان تھے جو رسول سے زیادہ دین پر چلتے تھے، جو رسول سے زیادہ شریعت جانتے تھے۔ فتح مکہ کے لیے جب لشکر چلا مدینے سے، رمضان کا مہینہ تھا، راستے میں ایک مقام پر پیغمبر نے مسلمانوں سے فرمایا کہ روزہ افطار کر لو، افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، رسول فرما رہے ہیں روزہ افطار کر لو، کھول لو روزہ۔ اڑ گئے مسلمان کہ یا رسول اللہ ابھی تو روزہ افطار کا وقت نہیں ہوا، ابھی کیسے کھول لیں، ابھی نہیں کھولیں گے۔ تو تھے نا ایسے مسلمان جو رسول سے آگے چلتے تھے، تو جب اس زمانے میں مسلمان نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ رسول سے آگے چلتا تھا، تو اب اس ترقی یافتہ دور میں سوچو مسلمانوں نے کتنی ترقی کر لی ہوگی اور رسول سے کتنا آگے چلتے ہوں گے۔ تو اڑ گئے مسلمان، نہیں کھولیں گے، نہیں افطار کریں گے وقت سے پہلے۔ قرآن کی طرف سے دھمکی آئی ہے، اور قرآن نے جب کہا ہے نا کہ روزہ کھول لو، جو کہہ رہا ہے ہم نے اسے اختیار دیا ہے، کھول لو روزہ ورنہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاؤ گے، تب روزہ کھولا ہے۔ تو یہ نہیں جانتے کہ اختیار کیا ہے، اللہ کے رسول کے پاس اختیار ہے، شریعت میں جب جہاں چاہے مصلحت دیکھے تو تبدیلی کر دے حکم میں، وہ یہ اختیار رکھتا ہے، اور یہی اختیار اس نے پھر منتقل کیا علی اور علی کے بعد آنے والے آئمہ میں. دیکھیے پیغمبر نے علی کے لیے کیا دعا دی، پیغمبر جب کسی کو دعا دیتے تھے نا تو کیا دعا ہوتی تھی کہ بار الہ اسے سیدھا راستہ دکھا دے، اسے حق کے راستے پر چلا، اس کو حق کا راستہ دکھا دے. لیکن جب علی کو دعا دی ہے نا، یہ دعا جو رسول باقی سب کو دیتے تھے، یہ تو احسن دعا ہے، ہونی بھی یہی چاہیے، لیکن جب علی کو دعا دی ہے رسول نے، رسول کیا فرماتے ہیں، بار الہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑتا چلا جائے، یعنی جو علی کرتا چلا جائے وہ شریعت بنتی چلی جائے. تو اختیار ان کا یہ ہے کہ جو علی کہہ دے وہ ہے شریعت. اللہ نے ولایت تشریع عطا کی ہے کہ جو یہ کہیں گے وہی شریعت ہوگی. لیکن مسلمانوں کے نزدیک قرآن کا اور احکام کا اتنا احترام تھا کہ اس احترام کے چکر میں حق کو سمجھنے میں دھوکا کھا گئے. ایک مرتبہ دھوکا کھایا تھا اس وقت جب پیغمبر فرما رہے تھے کہ روزہ کھول لو اور مسلمان کہہ رہے تھے کہ نہیں کھولیں گے. دوسری بار دھوکا کھایا اس وقت جب صفین کے میدان میں قرآن نیزوں پر بلند ہوئے اور مسلمانوں کی علی کے ساتھ جو مسلمان تھے نا ان کی تلواریں نیام میں چلی گئی. علی پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اس قرآن کو مت دیکھو، میں قرآن ناطق ہوں، مجھے دیکھو، میری اطاعت کرو، میری بات سنو. نہیں سنی نا علی کی بات. کہ اب دیکھیے چیزوں کا تقدس کب تک ہے، قرآن کا تقدس، احکامات الہی کا تقدس ہے نا، لیکن چیز کا تقدس کب تک ہوتا ہے؟ جب تک چیز کسی کے ذاتی مفاد میں استعمال نہ ہو رہی ہو اس وقت تک اس کا تقدس ہے. چیز کا تقدس کب تک ہے؟ جب تک وہ حق کی سربلندی کے لیے استعمال ہو رہی ہو تب تک اس کا تقدس ہے. قرآن کا تقدس دنیا کی ہر کتاب سے زیادہ ہے، قرآن کا تقدس دنیا کی ہر شے سے زیادہ ہے. لیکن جب معاویہ نے اسی قرآن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، علی کی حمایت کو کم کرنے کے لیے، علی کو کمزور بنانے کے لیے، جب نیزوں پر قرآن بلند ہوئے نا، تو اب مسلمانوں نے صرف قرآن کے تقدس کو دیکھا. قرآن کے پیچھے جو معاویہ کے باطل اناد، جو معاویہ کی سازش تھی، جو اس کے اپنے باطل کے مفادات تھے، وہ مفادات مسلمان نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن علی قرآن کو نہیں، اس کے پیچھے باطل کے مفاد کو دیکھ رہے تھے. اس لیے پکار کر کہتے رہے مت دیکھو قرآن کو، مجھے دیکھو، میں قرآن ناطق ہوں. لیکن علی کی نہیں سنی نا. اب جب نہیں مانی علی کی، اس وقت بھی نقصان اٹھایا اور آج تک اٹھا رہے ہو، اس لیے کہ تم پہچان ہی نہیں سکے کہ ولایت تشریع کیا ہے اور شریعت میں تصرف کا حق رکھنے والا ولی کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. یہ شریعت کا امین ہے، یہ شریعت کا محافظ ہے، یہ جانتا ہے کب کہاں کون سا حکم فائدہ دے گا، کب کہاں کون سا حکم نقصان دے گا، یہ جانتا ہے کہ کب کہاں، کب تیروں کی بوچھار میں مسلح بچھانا ہے اور کب رات کی تاریکی میں اس طرح نماز پڑھنی ہے کہ گھر کا کوئی فرد بھی نہ دیکھ سکے. یہ جانتا ہے شریعت کے احکامات کو کہ کب کہاں کون سا حکم ضروری ہے، کون سا حکم فائدہ دے گا، کون سا نقصان دے گا. دیکھیے علی پیغمبر کے جتنے کمالات ہیں نا، وہ سب علی کے ذریعے ظاہر ہوئے، اور جتنا پیغمبر کے کمالات علی کے ذریعے ظاہر ہوئے، اسی طرح پیغمبر کے اختیارات بھی علی کے ذریعے ظاہر ہوئے. تو اب پیغمبر کی طرح علی کو حق ہے کہ اب شریعت میں جہاں تصرف کا حق، جہاں مسئلہ دیکھے وہاں تصرف کا حق استعمال کریں. لیکن مسلمانوں نے اس حق کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے علی کئی بار مصیبتوں میں گھرے نا، لیکن جتنا مصیبتوں میں گھرتے جاتے تھے اتنا اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتے چلے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ ان مصیبتوں میں اللہ کا لطف ہے. کیسا لطف؟ کہ ان مصیبتوں کے عوض اللہ نے مجھے اپنی مرضیاں سونپ دی ہیں، ان مصیبتوں کے عوض اللہ نے مجھے جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا بنایا ہے، تقسیم کرنے کا حق دیا ہے. تو اب دیکھیے رسول وہ کہ جو تمام جو شریعت کے تمام امور میں مداخلت اور تصرف کا حق رکھتا ہے. یہ حق ولایت جب منتقل ہوئی تو یہ حق علی بن ابی طالب کے پاس آیا. اب علی کی تمام فضیلتیں اپنی جگہ پر, لیکن علی کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت ہمیں رسول کی بڑی عجیب و غریب نظر آتی ہے, جس میں رسول فرماتے ہیں حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں, ابوہما افضلہما, اور ان کے باپ علی ان سے زیادہ افضل ہیں. سمجھ میں نہ آنے والی یہ چیز ہے کہ یہ روایت کیوں بیان کی پیغمبر نے. بھئی جب باپ اور بیٹا ایک ہی منصب کے حامل ہو, یعنی باپ بھی منصب امامت پر ہے, ولایت پر ہے, اور بیٹے بھی منصب ولایت پر فائز ہیں, تو جب ایک منصب پر باپ اور بیٹا فائز ہو تو باپ کی فضیلت تو ویسے بھی بڑھ جاتی ہے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے جو رتبہ ہے اس کا, وہ ظاہر ہے کہ بیٹوں سے زیادہ ہے, وہ افضل تو ہے ہی. اب یہاں یہ بیان کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے زیادہ افضل ہیں؟ دیکھیے, اس لیے بیان کیا گیا کہ ہم تمام فضیلتوں میں تو ہم آسانی سے قبول کر لیتے ہیں کہ علی ہر فضیلت میں تمام آئمہ سے افضل ہے, لیکن جب کربلا میں ہم حسین پر پڑنے والے مصائب پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ہم سوچتے ہیں جو مصائب حسین پر پڑے وہ علی پر نہیں پڑے. اس لیے مصائب کے معاملے میں, مصائب کے میدان میں ہمیں حسین منفرد نظر آتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جس صبر کی منزل پر حسین ہے وہاں ہمیں علی نظر نہیں آتے نا. لیکن اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ابوہما افضلہما, ان کے باپ ان سے زیادہ افضل ہیں. یہ کربلا کا واقعہ دیکھ کر تم یہ نہ سمجھنا کہ مصائب یا صبر کی وجہ سے حسین کسی مقام پر افضل ہو گئے. نہیں, حسین کا صبر اپنی جگہ پر, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا میں جو مصائب حسین پر پڑے وہ علی کی پوری زندگی میں جتنی جدوجہد کی, جتنا دفاع کیا, جتنی جنگیں لڑی, لیکن وہ مصائب نہیں پڑے. لیکن کربلا میں حسین کے مصائب ایک طرف, علی کی ایک مصیبت بیان کرتے چلے. کربلا کے حوالے سے ایک روایت جو واضح کر دے گی کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ ابوہما افضلہما, کربلا کی روایت بیان کرتی ہے جس وقت امام حسین زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرے ہیں, غش کے عالم میں تھے, اور اس طرح زمین کربلا پر تھے کہ اب جو لشکر یزید تھا نا, اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ حسین زندہ ہے یا روح قبض سنسری سے پرواز کر چکی. اچھا, حسین کی شجاعت کی ایسی حیبت بیٹھی کہ اب کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر دیکھ لے. اب کیسے معلوم ہو کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں؟ شمر نے ایک مرتبہ عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد, فوجوں کا رخ, گھوڑوں کا رخ خیام کی طرف کر دے, ابھی پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے کہ نہیں. عمر سعد پکارا کہ گھوڑوں کا رخ, فوجوں کا رخ خیام کی طرف کر دے. جیسے ہی آواز گونجی نا کہ خیام حسینی کی طرف گھوڑوں کا رخ کر دیا جائے, حسین نے ایک مرتبہ غص سے آنکھیں کھولی, آہستگی سے سر اٹھانے کی کوشش کی اور پکار کر کہتے ہیں عمر سعد, اگر تیرا کوئی دین باقی نہیں رہا تو کم سے کم عربوں کی غیرت اور حمیت کا خیال کر لے, میں ابھی زندہ ہوں, میری زندگی میں میرے خیموں کا رخ نہ کرنا. حسین نے کربلا میں جو مصائب دیکھے نا, کسی نبی کسی امام نے نہیں دیکھے ہیں, لیکن حسین کو گوارا نہیں ہے میری زندگی میں کوئی میرے خیموں کا رخ کرے, وہ خیمے جہاں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. علی کی کربلا سنائیں, علی کے سامنے اشقیا علی کے گھر میں گھسے ہیں, تاریخ گواہ ہے نا, کس طرح گھسے ہیں, دروازہ جلایا, دروازہ توڑا, شہزادی کا پہلو شکستہ کیا, محسن شہید ہوا, علی گھر میں موجود ہے. کوئی تاریخ بیان نہیں کرے گی کہ علی نہیں تھے, علی تھے گھر کے اندر. علی کے ہاتھوں میں رسیاں بھی نہیں تھیں, سید سجاد تو کوفہ و شام لے کر گئے نا بیبیوں کو, لیکن ہاتھوں میں رسیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں. علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں ہے, علی حسین کی طرح زخموں سے چور نہیں ہے, لیکن صبر کی انتہا پر دیکھ رہے ہیں. زوجہ کا پہلو بھی شکستہ ہوا اور بے دریغ وہ گھر جہاں فاطمہ کی بیٹیاں نہیں, خود فاطمہ موجود ہے, علی کے سامنے لوگ گزرے, علی خاموش. کیوں خاموش؟ رسول سے عہد کیا تھا نا, کچھ بھی ہوتا رہے گا انتشار نہ پھیلے مسلمانوں میں, اس لیے صبر کروں گا, خاموش رہوں گا. تو صبر کی منزل یہ علی کی دیکھو, حسین کو تو گوارا نہیں تھا کہ میرے جیتے جی کوئی خیموں میں چلا جائے. علی کی زندگی میں علی مجبور نہیں, زخموں سے چور نہیں, تنہا نہیں, لیکن علی نے گوارا کیا کہ لوگ گھر میں گھسے. علی کیوں علی ہے، علی کیوں سب سے افضل ہے؟ اس لیے کہ اگر علی کو دیکھنا ہے، خیبر و خندق میں نہ دیکھو، بدر و احد کے میدان میں نہ دیکھو، رسول کے بعد جو حالات علی کے سامنے آئے ہیں ان میں تجزیہ کرو تو پتا چلے گا علی کیوں سب سے افضل ہے، علی کیوں علی ہے. اور یہ کربلا کے مصائب یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے کہ دیکھو جہاں پر حسین کو صبر کا پروردگار کہنا، کہ علی وہ ہے نا صاحب ذوالفقار ہے، لیکن اس کے باوجود شہزادی کا پہلو شکستہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، صاحب ذوالفقار ہے، گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے. تو اب یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جہاں حسین کو صبر کا پروردگار کہنا، جہاں عباس کو وفا کا خدا کہنا، وہاں تصور میں لانا کہ علی کس مقام پر ہوگا صبر کے، علی رسول سے عہد وفا نبھانے کی کس منزل پر ہوگا، یہ وفا یہ صبر یہ علی ہی کے تو سکھائے ہوئے تھی چیزیں جو حسین کو عباس کو عطا کی. یہ کربلا میں جو آئے نا دین کی حفاظت کے لیے، تو یہ علی کی آغوش کے پالے ہوئے تھے، یہ علی کے تربیت یافتہ تھے. علی نے اپنے باپ سے کیا ہوا عہد وفا نبھایا کہ میں جس طرح خود دین کی اور رسالت کا دفاع کروں گا اسی طرح میری اولاد بھی کرے گی. تو اب اولاد آئی علی کے وعدے کو نبھانے کے لیے کہ دین کی اور رسالت کی حفاظت کرنی ہے، چاہے کوئی قربانی دینی پڑے. تو اب یہ جو کردار نظر آتے ہیں نا کربلا میں، عباس ہے، حسین ہے، زینب و کلثوم ہے، ان کی وفا، ان کا صبر، ان کی ہمت اور حوصلہ، یہ سب علی کی تربیت ہے. علی نے پال کر اپنے آغوش کے بالے کربلا کے حوالے کیے کہ انسانیت اور دین بچانے کے لیے آگے بڑھو. حسین آ گئے دین بچانے کے لیے، حسین آئے کربلا میں انسانیت بچانے کے لیے. انسانیت ختم ہو چکی تھی، مٹ چکی تھی 61 ہجری میں. اگر انسانیت ہوتی نا تو 6 مہینے کے بچے کو تیر نہ مارا جاتا. یہ 6 مہینے کے بچے کی شہادت یہ واضح کر رہی ہے کہ انسانیت مٹ چکی ہے، ختم ہو گئی ہے. اسی انسانیت کی بقا کے لیے حسین آئے ہیں. عزاداران امام 6 محرم کی تاریخ، اور نسبت کس سے ہے اس تاریخ کو؟ حسین کے لشکر کا سب سے کم سن مجاہد، سب سے کم سن مجاہد علی اصغر. وہ علی اصغر جو کم سن مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے کم سن باب الحوائج بھی ہے. اللہ نے اس شہزادے کو باب الحوائج بنایا ہے. اس کے گہوارے پہ ہاتھ رکھ کے سوال کرو نا، اللہ رد نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باب الحوائج کا گہوارہ ہے. یہ وہ شہزادہ کربلا جس کے لیے رکی ہوئی تھی، کربلا جس کی منتظر تھی. جب تک علی اصغر دنیا میں نہیں آئے کربلا نہیں برپا ہو سکتی تھی نا. اب علی اصغر آئے کب؟ 9 رجب 60 ہجری شہزادہ علی اصغر کی ولادت ہوئی، اور جب ولادت ہوئی 28 رجب 60 ہجری حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. یعنی 19 یا 20 دن کی عمر تھی اس شہزادے کی جب سفر اختیار کیا امام نے. یعنی وہ دن کہ اتنا چھوٹا بچہ، ہم عام طور پر اتنے چھوٹے بچے کو گھر سے نکالتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، اور حسین عرب کے صحرا کا سفر اختیار کر رہے ہیں اس کم سن شہزادے کے ساتھ. سفر کی صحبتیں، اور انہی صحبتوں میں یہ شہزادہ علی اصغر 6 مہینے کا ہو گیا، دشت کربلا پہنچا. اب دیکھیے کربلا میں جس طرح ہر مجاہد بیتاب طرح مقتل جانے کے لیے اور امام سے مقتل کی اجازت طلب کرتا تھا، اب علی اصغر کیسے نصرت کا اعلان کریں، کیسے مقتل جانے کی اجازت طلب کریں؟ اس شہزادے نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا نا. جب حسین نے سزا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی تو جواب دینے والا نہیں تھا، لبیک کی سزا کہنے والا کوئی نہیں تھا. اب یہ شہزادہ لبیک کہنا چاہتا تھا، مقتل جانے کی اجازت طلب کرنا چاہتا تھا، لیکن کیسے کرے؟ زبان سے اظہار نہیں کر سکتا، شیر خوار ہے، بے زبان ہے. ایک مرتبہ خود کو جھولے سے گرا کر اعلان کیا، بابا میں ہوں آپ کی نصرت کے لیے. حسین چلے اپنے آخری ناصر کو لے کر، اپنے لشکر کے آخری مجاہد کو لے کر میدان قتال کی طرف. جس وقت حسین ایک بلند ٹیلے پر الیسر کو لے کر کھڑے ہوئے، کیفیت یہ تھی کہ ہاتھوں پر شہزادے کو رکھا ہوا تھا اور اپنی آبا کا دامن ڈالا تھا الیسر کے چہرے پر. دیکھنے والے سمجھے حسین قرآن لے کر آئے ہیں، شاید صلح کرنا چاہتے ہیں. قرآن تو لائے ہیں لیکن قرآن صامت نہیں ہے، قرآن ناطق ہے، اور صلح کے لیے نہیں آئے. صلح کرنی ہوتی تو کڑیا جوان کا لاشا اٹھانے سے پہلے صلح کرتے، صلح کرنی ہوتی نا عباس کے کٹے بازو اٹھانے سے پہلے صلح کرتے. ارے جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کر دیے اب وہ تم سے صلح کرنے کے لیے آئے گا؟ صلح کے لیے نہیں آئے، اپنے شیرخوار کے لیے پانی کا سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. مشکل ترین مرحلہ ہے کسی کریم کا سوال کرنا، اس سے بڑی غربت کوئی نہیں ہے کہ جس نے کبھی سوال نہ کیا ہو وہ ایسے کم ظرفوں کے سامنے سوال کرے، وہ بھی پانی کے لیے. کیا حسین نے سوال آپ کیا، کوئی اثر نہیں ہوا. پھر ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے حسین پانی پیے گا نا، لو میں اسے نیچے زمین پر رکھ رہا ہوں. صحرا کی جلتی زمین، پھول سا بچہ رکھ دیا حسین نے زمین کربلا پر، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، واپس اٹھایا فوراً. اور ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ علی اصغر انہیں حسین کی بات کا اعتبار نہیں ہے، انہیں حسین کی بات پر یقین نہیں ہے. ذرا تو حجت تمام کر کے بتا دے کہ تو کتنا پیاسا ہے. اب ایک مرتبہ علی اصغر نے فوج یزید کی طرف چہرہ گھمایا، سوکھے ہوئے لبوں پر زبان پھیری، یہ علی کے پوتے کا پہلا اور آخری حملہ تھا لشکر یزید پر، اور ایسا کامیاب حملہ، فوج یزید منقلب ہو گئی، سپاہی منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. صرف دو شقی تھے، ایک عمر سعد اور ایک حرملہ، ان پر اثر نہ ہوا. اور عمر سعد نے پکار کر کہا حرملہ اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر. اس ملون نے تیر کھینچ کے مارا، ننا شہزادہ 6 مہینے کا بچہ کیسے تیر سہ سکتا تھا نا، ایک ہی لمحے میں منقلب ہو گیا، امام کے ہاتھوں پر بے جان ہو گیا. اب حسین کے ہاتھوں پر ننا سا لاشا ہے اور ذہن میں صرف یہ سوال ہے کہ جس ماں کی آغوش سے جیتا بچہ لے کر آیا ہوں، یہ خون میں بھرا لاشا اس کی گود میں کیسے ڈالوں گا. وہ ماں جو علی اصغر کے گہوارے سے لپٹ کر بیٹھی منتظر ہے کہ میرا بچہ گیا ہے میدان کی طرف، دل میں خدشہ بھی ہے کہ جو گیا ہے پلٹ کر نہیں آیا. ہاں عزاداران امام، یہ ہماری شہزادی ام رباب 2 پھول لے کر آئی تھی کربلا کے دشت میں، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ. جب واپس پلٹی ہے نا کربلا سے، آغوش میں نہ سکینہ تھی نہ علی اصغر، اور گود تو خالی تھی، سر پر وارث کا سایہ بھی نہیں تھا. جس طرح رباب اجڑی، خدا کسی کو نہ اس طرح کسی کی گود نہ اجڑے، کسی کا والی اور وارث اس طرح نہ رخصت ہو. اجڑ کر گئی ہے شہزادی، وہ شہزادی کے جب بچہ گیا، اب گہوارا واحد نشانی ہے نا، اسی سے لپٹ کر بیٹھی رہی، لیکن وہ نشانی بھی شام غریبہ تک پاس رہی. جب شام غریبہ میں خیمے جلے، وہ ماں کی آخری نشانی بچے کی وہ بھی ماں سے چھن گئی، گہوارا بھی جلا دیا گیا. ہاں عزاداران امام، جس ماں کے پاس اس کے بچے کی آخری اور واحد نشانی بھی نہ بچے، اس ماں کو کوئی کس طرح تسلی دے سکتا ہے؟ اس ماں کی اجڑی ہوئی گود کا پرسہ کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ اس ماں کو صرف یہی کہہ سکتے ہیں شہزادی یشکوں کا نذرانہ لے کر آئے، اس نذرانے کو قبول کیجئے. اللہ